صدقے کا عنوان مسلسل آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا تھا اور آج اس کی آخری گفتگو ہے. انتہائی مختصر اور چھوٹے چھوٹے دو مسائل رہ گئے ہیں جس کا تذکرہ ابھی آپ کے سامنے کرنا ہے. لہذا آج بھی گفتگو پیش کی جا رہی ہے. اس کے بعد رمضان کے مہینے سے تعلق رکھنے والا ایک انتہائی اہم موضوع ہمارے معاشرے کے اعتبار سے عام طور پر فقط یہ رمضان ہی کے مہینے میں انجام دینے والی عبادت سمجھی جاتی ہے, اس لیے کہ رمضان مہینے کے آخری عشرے میں عام طور پر لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. تو اعتکاف سے متعلقہ مسائل ابھی ہم شروع کریں گے تاکہ آخری ہفتے میں جو افراد اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں یا اعتکاف کی عبادت کو سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے آسانی ہو جائے. جیسا کہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ یہاں پر جس انداز سے مسائل بیان ہو رہے ہیں اس میں ایک عنوان پڑھانے میں کافی دن نکل جاتے ہیں, مگر اعتکاف کے چیپٹر کو پڑھانے میں اس بات کی کوشش کی جائے گی, اس کو زیادہ لمبا نہ کیا جائے, اس لیے کہ آخری عشرے میں بہرحال یہ عبادت شروع ہو جائے گی. تو اس سے پہلے پہلے اگرچہ اعتکاف کے مسائل بہت زیادہ ہیں مگر مختصر کر کے اس کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا تاکہ وقت کے اندر اندر اعتکاف کی عبادت کے سارے مسائل مکمل ہو جائیں. اعتکاف کی عبادت کے بارے میں ایک بات اور قابل توجہ ہے کہ یہ فقط اس وقت انجام دی جا سکتی ہے جب انسان روزے سے ہو, بغیر روزے کے اعتکاف کی عبادت انجام نہیں دی جا سکتی ہے. چنانچہ اس حوالے سے بھی یہ اہم موضوع بن جاتا ہے کیونکہ ماہ رمضان روزوں کا مہینہ ہوتا ہے اور اسی مناسبت سے ماہ رمضان میں اعتکاف کی عبادت انجام دی جاتی ہے. تو اب صدقے کے دو مختصر مسئلے آج بیان کر رہے ہیں, اگر گنجائش ہوئی تو فوراً ہی اعتکاف کا چیپٹر شروع کر دیں گے. قبل اس کے کہ اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کروں, باواز بلند ایک سلوات پڑھیں. عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال ہوتا ہے کہ روڈ پر مانگنے والے جس کو ہم صدقہ دے رہے ہوتے ہیں, مگر یہ روڈ پر مانگنے والے مختلف اقسام کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ بہت آپاہج قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں, بوڑھے بھی ہوتے ہیں, حقیقتاً ضرورت مند بھی لگ رہے ہوتے ہیں, مگر ایک بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہوتی ہے کہ جو ضرورت مند نہیں لگ رہی ہوتی ہے. تو کیا ان کو ہم صدقہ دے سکتے ہیں, جبکہ ان میں سے بعض کے بارے میں ایک خیال بھی ہے کہ شاید یہ صدقے کی رقم کو غلط کاموں میں استعمال کریں گے. مثلا صدقے کی رقم کو وہ ہیروئن پینے میں استعمال کریں گے, صدقے کی رقم کو مثلا وہ جوا کھیلنے میں استعمال کریں گے. تو کیا ایسے لوگوں کو صدقہ دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا سکتا ہے؟ ایک اور سوال عام طور پر کیا جاتا ہے کہ کیا پروفیشنل مانگنے والوں کو صدقہ دیا جا سکتا ہے کہ نہیں. پروفیشنل مانگنے والوں سے مراد یہ ہے کہ جو شخص بھی کسی طرح سے آمدنی حاصل کرتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی شعبہ ہوتا ہے, کوئی کاشتکار ہے, کوئی بزنس مین ہے, کوئی جاب کرتا ہے, کوئی ٹھیکیداری کرتا ہے, ان لوگوں کا کام ہی ہے مانگنا. تو ان کا شعبہ ہی بن گیا, کمانے کا شعبہ ہی بن گیا مانگنا. تو جس کا شعبہ ہی مانگنا بن گیا اور جس کا پروفیشن ہی مانگنا بن گیا ہو, تو کیا ایسے لوگوں کو دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ ان سارے سوالوں کا جواب ایک ہی ہے. کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ کا پیسہ یعنی یہ صدقہ والا پیسہ غلط کام میں استعمال ہوگا, معلوم کا مطلب یقین ہے کہ اس سے یہ شراب پیے گا, اس سے یہ ہیرون پیے گا, اگر یقین ہے کہ اسے جوا کھیلے گا, تو ایسے کو نہیں دے سکے. جہاں یہ غلط کام میں استعمال کرے گا ان پیسوں کو وہاں تو نہیں دے سکے, لیکن اگر فرض کیجیے کہ وہ غلط کام میں استعمال کرے گا یا نہیں کرے گا اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے, شک ہے کہ یہ غلط کام میں استعمال کرے گا, شک کے علاوہ باقاعدہ ظن ہے مثلا کہ وہ غلط کام میں استعمال کرے گا, تو کیا دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ یقین ہے کہ غلط کام میں استعمال کرے گا، نہیں دے سکتے. شک ہے کہ غلط کام میں استعمال کرے گا یا نہیں کرے گا. شاید روڈ پر مانگنے والوں کے بارے میں عام طور پر یہی رائے ہوتی ہے کہ شاید غلط کام میں استعمال کریں گے، تو دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے. کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی مانگنے والا آپ کے پاس آئے، اس کو خالی ہاتھ لوٹانا مکروہ ہے، سوائے یہ. اچھا، یہ استثنا بھی میں اس وقت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، مسئلے میں وہ استثنا نہیں ہے، سوائے یہ کہ وہ اس کے بارے میں آپ کو یقین ہو جائے کہ وہ غلط کام میں پیسہ استعمال کرے گا، تو اس کو نہیں دے سکتے. وہ ایک خارجی استثنا ہے جس کا تذکرہ یہاں پر نہیں کر رہے ہیں، چونکہ صدقے کا باب چل رہا ہے. تو اگر کسی کے بارے میں شک ہو کہ یہ جوا کھیلے گا اس پیسے سے، یہ ہیروئن پیے گا اس پیسے سے، لیکن شک ہے کہ ایسا کرے گا یا نہیں کرے گا، ہو سکتا ہے اس کی ضرورت ہو، تو کہتے ہیں کہ پھر خالی ہاتھ لوٹانا مکروہ ہے، خالی ہاتھ نہیں لوٹانا چاہیے، کچھ نہ کچھ دینا چاہیے، چاہے تھوڑی سی مقدار اس کو دیں. تھوڑی سی مقدار کا مطلب ایک روپیہ اس کو دیں، مگر خالی ہاتھ نہ لوٹائیں. تو جو بھی مانگنے والا آیا ہے، مانگنے والے کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو روڈ پر مانگنے والے کی بات ہو گئی، دوسرا یہ کہ روڈ پر مانگنے والا نہیں، عام حالات میں مانگنے والا، رشتے دار ہے مثلا کوئی مانگنے والا، مانگنے والے سے مراد یہ کہ اس کا باقاعدہ پروفیشن نہیں ہے، اس کو ضرورت پڑ گئی ہے، اس کو کوئی پریشانی ہو گئی ہے، اس کو کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے. کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹانا چاہیے. اگر پوری رقم نہیں دے سکتے اس کو، تو تھوڑی سی رقم دے کر بھی اس کو بھیجنا چاہیے، بالکل خالی ہاتھ لوٹانا صحیح نہیں ہے. صحیح نہیں کہ مطلب حرام تو نہیں ہے، مگر مکروہ ہے. مسئلہ نمبر 1610، اور یہ سیکنڈ لاسٹ مسئلہ ہے صدقے کی کتاب کا، یکرہ رد السائل ولو ظن غناؤ. کہتے ہیں مکروہ ہے سائل کو رد کرنا، جو مانگنے آیا ہے اس کو پلٹا دینا، خالی ہاتھ پلٹا دینا، یہ مکروہ ہے، چاہے ہمیں ظن ہو کہ یہ غنی ہے، یہ پیسے والا ہے. یعنی روڈ پر مانگنے والوں کے بارے میں مختلف قسم کے ڈرامے بھی بنتے ہیں، ان کی گاڑیاں ہوتی ہیں، ان کے مکانات ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود ان کا پیشہ ہے، تو پیشے کے اعتبار سے مانگنے کا کام کر رہے ہیں. لہذا معلوم بھی ہو جائے، معلوم کا مطلب ظن بھی ہو جائے کہ یہ پیسے والا ہے، تب بھی اس کو خالی ہاتھ لوٹانا مکروہ ہے، کچھ نہ کچھ دے کے بھیجنا چاہیے. بل یوتی ہے ولو شیئا یسیرا، بلکہ اس کو عطا کرنا چاہیے، چاہے تھوڑی سی رقم دے کے، تھوڑا سا مال دے کے اسے بھیجنا پڑے، مگر خالی ہاتھ نہ بھیجیں، کچھ دے کے بھیجیں اس کو. ہاں البتہ وہ خود ہی اگر تھوڑا سا مال لینے کے لیے تیار نہ ہو، چلا جائے تو الگ بات ہے، بات تو بالکل شرافت سے چلے جاتے ہیں. لیکن اکثر جو تھوڑا لینے والے انکار کر رہے ہوتے ہیں، وہ شرافت سے نہیں آتے ہیں، وہ ایک روپے کا سکہ آپ ہی کے منہ پہ مار کے جاتے ہیں پورا. تو وہ اگر اس طرح سے چلا جا رہا ہے تو الگ بات ہے، لیکن آپ اپنی طرف سے یہ کراہت کا پہلو اختیار نہ کریں، کچھ نہ کچھ اس کو دے کے بھیجیں. یہ ایک مسئلہ مکمل ہو گیا. اس کے بعد کا مسئلہ ہے 1611، یکرہ السؤال مع الحاجت ما لم یبلغ حد الاضطرار. کہتے ہیں مکروہ ہے کسی سے مانگنا، سوال کرنا، جبکہ ضرورت نہ ہو. نہیں، الٹا کہہ گیا میں، جبکہ ضرورت ہو، حاجت ہو، تب بھی مانگنا مکروہ ہے. حاجت ہے، ضرورت ہے، مگر اس کے باوجود مانگنا مکروہ ہے. اسلام اس کو کسی صورت میں پسند نہیں کرتا، سوائے یہ کہ اضطراری کیفیت پیش آ جائے. ما لم یبلغ حد الاضطرار، بالکل اضطرار کی کیفیت، یعنی انتہائی مجبوری آ جائے اور انسان کو مانگنا پڑ جائے، تو اس وقت مکروہ نہیں. لیکن اگر چھوٹی موٹی حاجت آ گئی ہے، چھوٹی موٹی پریشانی آ گئی ہے، تو ایسی صورت میں مانگنا مکروہ ہے، اسلام اس کو بالکل پسند نہیں کرتا ہے. اور ان لوگوں کے بارے میں بھی واقعات مشہور ہیں، جو علماء ہیں، جو عرفا ہیں، اگر ان کو کبھی ضرورت پڑ بھی جاتی تھی تو مانگتے نہیں تھے، مگر نہ مانگنے کا نتیجہ ہی نکلا کہ پروردگار نے بالآخر اس کو ان لوگوں کو غنی بنا دیا، ان لوگوں کو پیسے والا بنا دیا. اور ایسی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جہاں کسی زمانے میں یہ 5 روپے کی نوٹ آج کے 50 روپے کی نوٹ کے برابر سمجھ لیجیے، تقریباً اتنا فرق. 50 روپے اگر جیب میں ہوتے تھے اور کوئی مانگنے والا آ جاتا تھا، تو اگرچہ 50 روپے سے گھر کا خرچہ نہیں چلتا، آج کے دور میں بھی اگر ہم 50 روپے سے گھر کا خرچہ چلانا چاہیں تو گھر کا خرچہ نہیں چل سکتا، ایک ٹائم کی روٹی نہیں بن سکتی ہے. مگر اس ضرورت کے موقع پر کہ اتنی رقم ہے اس سے زیادہ رقم نہیں ہے، 50 روپے ہی ہیں اس سے زیادہ رقم نہیں ہے، مگر ضرورت کے موقع پر بھی اگر کوئی مانگنے والا آیا تو اس کو دے دیے ٹھیک ہے تم لے جاؤ کوئی حرج نہیں. وہ پہلے بھی آیا تھا کہ اگر بہت زیادہ پریشانی نہ ہو تو اپنے پر دوسرے کو مقدم کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، وہ پہلے آ چکا تھا. اور اس کا نتیجہ ہوتا ہے دیکھیے دین اسلام کی جتنی بھی خوبیاں ہیں وہ ساری سمٹ کے ان مسائل میں آ گئی ہے، واجبات اور محرمات میں آ گئی ہے. یاد رکھیے میں پہلے بھی ایک مرتبہ بیان کر چکا تھا کہ ہم بنی اسرائیل والوں کو برا بھلا کہتے ہیں کہ انہوں نے من و سلوہ ٹھکرا دیا، یہ بھی من و سلوہ سے کم نہیں. جتنی خوبیاں ہیں وہ سارے واجبات اور محرمات میں سمٹ کے آ گئی ہیں، اور ان خوبیوں کا کوئی نہ کوئی پھر اثر ظاہر ہوتا ہے. اگر میں اپنی زبان سے ایک لفظ نکالتا ہوں تو زبان سے لفظ نکلتے ہی وہ لہروں میں دوڑنے لگتا ہے، مختلف مقامات پہ جانے لگتا ہے، وہ سامنے کی سمت میں جا رہا ہوتا ہے، وہ دائیں بھی جا رہا ہوتا ہے، وہ بائیں بھی جا رہا ہوتا ہے. ایک لفظ نکلا وہ اپنا ایک اثر پیدا کرتا ہے. نیکیوں کا معاملہ بھی اسی طرح سے ہے، اگر انسان نیکی کرتا ہے تو وہ ایک اثر پیدا کرتی ہے، اور وہ جو اثرات پیدا کرتی ہے وہ اس کی اخروی زندگی تو شاندار بنا ہی دیتی ہے، مگر اس دنیاوی زندگی میں بھی اس کے اثرات بڑے شاندار پڑتے ہیں. اور رفتہ رفتہ جس کے بارے میں یہ توقع ہوتی ہے کہ شاید یہ آدمی کبھی خوشحال زندگی نہیں بسر کر سکے گا، ایسی خوشحال زندگی بسر کرنے لگ جاتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے، ارے کیا ہوا اس کی زندگی میں، اچانک انقلاب کیسے آ گیا، یہ ایک دم تبدیلی کیسے آ گئی. وہ کوئی نہ کوئی ایسی نیکی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس طرح کا اثر پیدا ہو رہا ہوتا ہے. ایک واقعہ علامہ مجلسی نے حیات القلوب میں لکھا ہے، کس معصوم کی روایت سے لکھا ہے معلوم نہیں، اس لیے کہ علامہ مجلسی بہرحال معصوم کی روایت کے حوالے سے وہ واقعہ سارے لکھتے ہیں، کہ ایک شخص کو بہت زیادہ پریشانی تھی، مالی پریشانی، بے انتہا مالی پریشانی تھی، اور انتہائی متقی و پرہیزگار شخص تھا وہ، مگر اس کے باوجود مالی پریشانی سے چھٹکارا نہیں مل رہا تھا اس کو. ایک مرتبہ رات کو اس نے خواب میں دیکھا کہ فرشتہ آ کے اس سے کہہ رہا ہے کہ تمہیں پروردگار نے جتنی عمر عطا کی ہے اس میں آدھی عمر انتہائی تنگدستی میں گزرے گی اور آدھی عمر انتہائی خوشحالی میں گزرے گی. بتاؤ تم پہلی آدھی زندگی خوشحالی میں گزارنا چاہتے ہو یا آخری زندگی خوشحالی میں گزارنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے ذرا مہلت دے دو ایک رات کی، میں ذرا مشورہ کر کے بتاؤں گا. وہ فرشتے نے مہلت دے دی، پروردگار کی طرف سے مہلت دینے کا اس کو چھوٹ ہوگی، لہٰذا اس کو مہلت دے دی. صبح اٹھا تو بیدار ہوا، حیران ہو کے اس نے اپنی بیوی کے سامنے معاملہ پیش کیا کہ فرشتہ یوں کہہ رہا تھا کہ آدھی زندگی تو تنگ دستی میں گزرے گی اور آدھی زندگی خوشحال گزرے گی. اب یہ تم سوچ لو کہ اول آدھی زندگی خوشحال چاہیے یا آخری آدھی زندگی خوشحال چاہیے، کون سی چاہیے؟ تو بیوی سے مشورہ کرنے کے بعد یہ طے پایا کہ وہ عورت کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی عقل گھٹنوں میں ہوتی ہے، اس کی سمجھ میں بات اتنی جلدی سے نہیں آتی. بہت سارے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں انبیاء نے اپنی بیویوں سے مشورہ کیا، اپنی عورتوں سے مشورہ کیا. یہ پتہ نہیں کیسے کہاں کہاں سے باتیں نکل آئی ہیں. بیوی سے مشورہ کرنے کے بعد یہ طے ہوا کہ ہم پہلی آدھی زندگی خوشحالی کی طلب کر لیتے ہیں، پھر بقیہ آدھی زندگی کو دیکھیں گے، جو ہوگا تو ہوگا. چنانچہ جب دوسری رات فرشتہ آیا تو کہا کہ ہم پہلی آدھی زندگی خوشحال گزارنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، گویا جیسے پارلیمنٹ میں بل اپروو ہوتا ہے، یہ اپروو، ٹھیک ہے ٹپا لگے جا، پہلی آدھی زندگی تم کو خوشحال ملے گی. وہ صبح اٹھا تو پر مٹی میں ہاتھ ڈالے تو سونا، کیچڑ میں ہاتھ ڈالے تو وہ سونا، ایسی ایسی جگہ پر کہ جہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا، وہ دوڑا دوڑ پیسے آنے لگے. اب بیوی نے ایک کام کیا، وہ یہ کہ جیسے پیسے آنے لگے، بڑی زیادہ مقدار میں پیسے آنے لگے، ملین کی تعداد میں پیسے آنے لگے، بیوی نے ایک کام کیا کہ جیسے پیسے آنے لگے اپنی ضرورت کے مطابق وہ اپنے پاس رکھ لیتی تھی, باقی سارا راہ خدا میں انفاق, صدقہ دے دیا, خیرات دے دیا, انفاق فی سبیل اللہ کر دیا, بس وہ سلسلہ شروع کر دیا. وہ سلسلہ شروع کرتا تو لوگوں کا بھی جمع غفیر لگنے لگا ان کے گھر پر کہ بھائی یہاں ملتا ہے, لہٰذا ان کو جو بھی ملتا تھا اس میں تھوڑا اپنی ضرورت کے مطابق بچا لیتے تھے اور باقی سارا اللہ کے راہ میں خرچ کرتے تھے. ہونے لگا ہونے لگا, یہاں تک کہ آدھی زندگی بالکل اس طرح سے گزر گئی. اور آدھی زندگی گزر گئی تو اس کے بعد اب یہ لوگ ذہنی طور پر تو تیار تھے کہ اب پریشانی کی زندگی گزارنی, لیکن وہ پریشانی کی زندگی شروع نہیں ہوئی. تو یہ حیران ہوئے کہ معاملہ کیا ہے, ایسا کیوں ہوا. بہرحال یہ کسی عالم کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ فرشتہ آیا تھا, اس نے خواب میں باقاعدہ اس طرح کی نوٹیفیکیشن دے دی تھی کہ ایسا ہوگا, مگر اس کے باوجود پہلی زندگی تو ہماری بہت خوشحال گزر گئی, مگر باقی زندگی کا ابھی وہ دور شروع نہیں ہوا. وجہ کیا ہے, ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ دور شروع ہو جانا چاہیے تھا. تو اس نے پوچھا کہ تم لوگ کیا کیا کرتے ہو, تو بہت ساری باتیں بتائیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم روزہ رکھتے ہیں, ہم فلاں کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, مگر ایک کام اور بھی کرتے ہیں کہ جتنا مال ہمیں ضرورت ہوتا ہے ہم رکھتے ہیں, باقی سب دے دیتے ہیں. کہا یہی وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے پروردگار نے خود اپنے حکم کو کینسل کر دیا. یہ بہت بڑی بات ہے. جو کارِ خیر انسان کرتا ہے اس کا نتیجہ برآمد ہوتا ہے, اس کے اثرات برآمد ہوتے ہیں, اور ان اثرات کے ذریعے سے اگر انسان اور فائدہ اٹھا کر نیکی کی طرف بڑھتا رہے, وہ اثرات اس کو اور نیکی کی طرف, دنیاوی کامیابی کی طرف, اخروی کامیابی دونوں کی طرف لے جائیں گے. چنانچہ اگر انتہائی ضرورت نہ ہو اس وقت تک نہ مانگے, بلکہ دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کرے. پروردگار نے ویسے تو دو ہاتھ بتائیں, دو ہاتھ بنائے ہیں اور دو ہاتھ لوگوں کو دکھائے بھی ہیں, مگر حقیقت یہ ہے کہ اگر ذرا سا آپ غور کریں تو دو ہاتھ اور بھی ہیں. وہ دو ہاتھ کون سے ہیں؟ ایک اوپر والا ہاتھ ہے, ایک نیچے والا ہاتھ ہے. آپ کون سا ہاتھ بننا چاہتے ہیں؟ آپ اوپر والا ہاتھ بننا چاہتے ہیں یا آپ نیچے والا ہاتھ بننا چاہتے ہیں؟ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے. لہذا اگر آپ دینے والا ہاتھ بننا چاہتے ہیں تو پروردگار آپ کو, آپ اس کے لیے کوشش کریں, اس کے لیے دعائیں کریں, آپ کو دینے والا ہاتھ بنا دے گا خدا. اور اگر آپ لینے والا ہاتھ بننا چاہتے ہیں تو آپ کیوں کریں. چنانچہ کیسا بننا چاہتے ہیں یہ سب آپ پر ہے. اما سوال من غیر حاجت فربما یقال بحرمتہ, اور اگر ضرورت نہیں ہے اس کے باوجود مانگ رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ بسا اوقات علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ حرام ہے. اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے پھر بھی آپ مانگ رہے ہیں تو کچھ علماء نے فتویٰ دیا کہ یہ تو حرام ہے. لیکن خود آغا سیستانی کیا فرماتے ہیں, ولیکن لا یبوت کراہتہ کراہتا شدیدہ, حرام تو نہیں آیا تو اللہ سیستانی کیا, مگر شدید مکروہ ہے. ضرورت نہیں ہے اس کے باوجود اگر مانگ رہے ہیں تو یہ شدید مکروہ ہے. نعم التظاہر بالحاجت من غیر حاجت حرام, ہاں اگر ضرورت نہیں ہے مگر مانگ بھی نہیں رہے. دیکھیے کچھ علماء نے تو کہہ دیا کہ یہ حرام ہے. اگر آغا سیستانی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حرام نہیں ہے تب بھی کراہت شدیدہ کام شدید مکروہ ہے. لہذا اگر مانگ نہیں رہے مگر مانگنے والا اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں, تظاہر ایک ہوتا ہے متقی, ایک ہوتا ہے متقی ظاہر کرنے والا, ایک ہوتا ہے شریف, ایک ہوتا ہے شرافت ظاہر کرنے والا, اور اس میں معاملہ الٹا, ایک ہوتا ہے بدماش, دوسرا یہ بدماش ہے ہی نہیں, وہ بدماش فقط ظاہر کر رہا ہے. یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو معاشرے میں ہم بہت دیکھتے ہیں. تو ضرورت نہیں ہے, کسی طرح کی حاجت نہیں ہے, مگر اس کے باوجود کوئی ایسا آ گیا تو اس کے سامنے مانگ نہیں رہے مگر ضرورت مند اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں, کہتے ہیں یہ حرام ہے, یہ کام حرام ہے. اچھا اب آئیے میں ایک دو مثالیں دے دوں آپ کے لیے تو بات زیادہ بہتر طور پر سمجھ میں آ جائے گی. فرض کیجئے کہ آپ کے رشتہ داروں میں سے, بہت قریبی رشتہ داروں میں سے یا دوستوں میں سے اور اچھے دوستوں میں سے, کوئی کام کاج کرنے کے لیے ملازمت کے لیے باہر گیا ہوا ہے. دبئی میں تو اب اتنے پیسے نہیں ملتے ہیں, لیکن جب ملتے تھے اس زمانے کی بات, یا مثلا وہ امریکہ گیا ہوا ہے, وہ برطانیہ گیا ہوا ہے اور وہاں چار سال پانچ سال رہ گیا ہے, بڑا پیسہ کما گیا ہے, اور جب وہ پیسہ کما گیا ہے تو لوگ ملنے جاتے ہیں, رشتے دار بھی ملنے جاتے ہیں, جب واپس پاکستان آتا ہے اس کے گھر, آپ بھی ملنے کے لیے گئے, آپ نے اس کو اپنے گھر پہ بلایا, وہ گھر پہ بھی آ گیا, آپ کا بڑا اچھا دوست تھا یا قریب رشتے دار تھا, گھر پہ بھی آ گیا. اب گھر پہ لوگ کیا کرتے ہیں, جو لوگوں کا طریقہ کار ہے, ایک اچھی سی دعوت کرتے ہیں اس کے لیے, ایسی اچھی سی دعوت کہ ویسے کھانے اس کو وہاں نہیں ملتے تھے. پاکستانی کھانے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پاکستان میں ملتے ہیں اور بڑے اچھے لگتے ہیں پاکستان میں ہی, وہاں نہیں ملتے تھے. ویسا پاکستانی کھانا پکایا, دعوت کی اس کی, اور دعوت کرنے کے بعد اب معلوم ہے کہ بڑا پیسہ کما کے آیا ہے, آپ کو ضرورت نہیں ہے, مگر آپ ظاہر ایسا کر رہے ہیں کہ بھائی بڑی مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے, یہاں پر بچوں کی فیسیں دیکھیں کہاں آسمان پہ چلی گئی ہیں. کسی زمانے میں 10 روپے فیس ہوا کرتی تھی, آج 10 روپے تو چھوڑیے, 500 روپے سے کم فیس نہیں ہے, اور حالات یہاں کے بڑے خراب ہیں, آمدنی نہیں ہے, پر مانگ کچھ نہیں رہے, مگر بتا ایسے رہے ہیں کہ جیسے پریشانی ان ساری وجوہات سے آ رہی ہے. آٹا کہاں سے کہاں پہنچ گیا, 3 روپے کلو آٹا ملتا تھا, آج 40 روپے کلو آٹا مل رہا ہے, چینی 5 روپے کلو ملتی تھی, آج 80 روپے کلو چینی مل رہی ہے, اتنی حالت خراب ہو گئی ہے کہ یہاں تو گزارا کرنا ہی بڑا دشوار ہے, بس جیسے تیسے کر کے کر رہے ہیں گزارا. یہ کیا ہے, یہ ضرورت مند ظاہر کرنا ہے, عینی ضرورت مند, ضرورت مند ظاہر کرنا ہے. کہتے ہیں یہ حرام ہے, چاہے وہ کروڑ پتی بن کے آیا ہے, چاہے وہ بلینئر بن کے آیا ہے, ارے آپ اس کے سامنے کیوں اتنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں, آپ اس کے سامنے کیوں اس طرح کی ساری باتیں کر رہے ہیں. اگر کوئی بات کہنی بھی ہے, نماز شب کے مصلے پہ کھڑے ہو جائیے, اپنے پروردگار سے کہیے, مشکلات حل کرنے والا تو وہ ہے, یہ کیا کر سکتا ہے, یہ کیا کر لے گا. ایک وقار پیدا کرنا, مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا ایک وقار پیدا کرتا ہے, وہ کتنا ہی بڑا آدمی ہو اسے کبھی مروب نہیں ہوتا, اس کے کبھی روب میں نہیں آتا. ہاں, پروردگار کے لیے اس کی عاجزی اس انتہا کو پہنچی ہوتی ہے کہ پروردگار کے لیے جو وہ جھکتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. یہ بہت فرق رکھنے والے افراد ہیں, بظاہر دو آنکھیں رکھنے والے, بظاہر دو ہاتھ رکھنے والے, بظاہر دو پیر رکھنے والے, یہ اور وہ دونوں برابر ہیں, مگر نہیں, یہ متقی پرہیزگار, اس کا مرتبہ مقام کہاں سے کہاں پہنچا ہوا ہے دوسرے کے مقابلے. جب کہاں سے کہاں مرتبہ پہنچا ہوا ہے تو آپ ایسے آدمی کے سامنے مانگ رہے ہیں, ایسے آدمی کے سامنے عاجزی کر رہے ہیں, اظہار اپنا کر رہے ہیں. چنانچہ ویسے ہی اخلاقی اعتبار سے بھی اچھا نہیں تھا, مگر اب تو شرعی مسئلہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تظاہر, یہ ظاہر کرنا اس طرح سے کہ میں ضرورت مند ہوں, یہ ہے ہی حرام, ظاہر نہیں کرنا چاہیے. جی ہاں, اس کا جی صحیح, اگر اس کا ارادہ یہ نہیں ہے کہ مجھے اس سے کوئی چیز چاہیے یا یہ مجھے بھی کچھ پیسے دے, مانگنے کے ارادے سے نہیں ہے, اور ویسے ہی حالات بتا رہا ہے, تو اس کا خود لہجہ بتا دے گا, انسان کا خود لہجہ بتا دیتا ہے کہ وہ کس لہجے میں بات کر رہا ہے, وہ حالات بتا رہا ہے یا نہیں, اپنی پریشانی بتا رہا ہے, تو اگر فقط حالات بتا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. جی ہاں, جی یہ ظاہر کرنا ہے. اگر فرض کیجئے کہ پہلے پروردگار عالم نے اس طرح کی زندگی عطا کی تھی کہ تندرستی تھی, ذرا خوشحالی نہیں تھی, اگر تندرستی نہیں بھی تھی تو خوشحالی نہیں تھی, اب ذرا خوشحالی بہتر ہو گئی ہے, تو اس اعتبار سے اگر انسان زندگی بسر کر رہا ہے اور دوسروں کے ساتھ برتاؤ کر رہا ہے, تو اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو جیسا پروردگار نے رکھا ہے ویسا اگر اس کی زندگی بسر کر رہا ہے تو یہ تو ایسا ہونا ہی چاہیے، جس طرح کی انداز میں پروردگار نے رکھا ہے اس انداز کے زندگی بسر کرے یہ زیادہ بہتر ہے، سوائے یہ کہ انتہائی تنگ دستی میں اگر زندگی بسر کر رہا ہے تب بھی اس کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ کسی کو بتائے نہ، بولے نہ، پروردگار سے استدعا کرتا رہے، دعا کرتا رہے، انشاءاللہ اس طرح سے اس کی مشکل حل ہو جائے گی۔ یہ جو مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اس کے علاوہ بھی مثالیں بن سکتی ہیں، مگر چونکہ یہ ہمارا چیپٹر یہاں ختم ہو گیا اور ہماری گفتگو یہاں مکمل ہو گئی، ابتدائی طور پر میں نے آپ کے سامنے اعلان کر دیا تھا کہ صدقے کے چیپٹر کے بعد اعتکاف کے مسائل پڑھانے کا ارادہ ہے، اور اعتکاف کے بارے میں مختصر سی کچھ وضاحت میں نے کر دی تھی، ایک آدھ چھوٹی سی بات اعتکاف کے حوالے سے آغاز کر کے آج اعتکاف کے مسئلے کو شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے یہ گزارش بھی کی کہ اگرچہ اس کے مسائل بہت زیادہ ہیں اور یہاں جو پڑھانے کا طریقہ کار ہے اس میں زیادہ تفصیل سے ساری باتیں پڑھائی جا رہی ہیں، مگر اعتکاف کے چیپٹر کو اتنا لمبا نہیں کریں گے کہ وہ 21 رمضان تک پہنچ جائے، کوشش کریں گے کہ 21 رمضان سے پہلے پہلے یہ اعتکاف کا یہ چیپٹر ختم ہو جائے، تاکہ جو افراد اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں وہ جا کے آرام سے اعتکاف کر سکیں، کوئی پریشانی نہ ہو۔ بابا سے بولیں ایک سلوات پڑھیں، سب سے پہلی بات تو یہ پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ اعتکاف کی عبادت فقط مردوں کے لیے نہیں ہے، اگرچہ ہمارے یہاں بیشتر مقامات پر مردوں کے لیے اعتکاف کے انتظامات کیے جاتے ہیں اور تنظیمیں بھی جو اعتکاف کے انتظامات کرنے والی ہیں وہ مردوں کے لیے سارے انتظامات کر رہی ہوتی ہیں، مگر اعتکاف کی عبادت فقط مردوں کے لیے مخصوص نہیں ہے، عورتیں بھی اسی انداز سے اعتکاف کر سکتی ہیں جیسے مرد کرتے ہیں، مگر اعتکاف میں لازمی چیز یہ ہے کہ اس میں مسجد میں بیٹھنا پڑے گا، کسی اور مقام پر بیٹھ کر اعتکاف نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ وہ ساری خواتین کے جو اعتکاف کرنا چاہتی ہیں مگر مسجد میں ان کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوتا اور وہ یہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ وہ اعتکاف گھر میں بیٹھ کے کر سکتی ہیں، تو اپنے ایک کمرے میں بند ہو جاتی ہیں یا اپنے ایک چار دائرے میں ایک نشان لگا کے، مثلا اس نشان کے دائرے میں محدود ہو جاتی ہیں اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم اعتکاف کر رہے ہیں۔ اگر وہ دائرہ گھر میں بنایا گیا ہے یا وہ کمرہ گھر کا ہے، گھر چھوڑیے اگر وہ امام بارگاہ کی کوئی جگہ ہے، تب بھی اعتکاف اس میں نہیں ہو سکے گا۔ تو وہ ساری خواتین کے جو گھر پر بیٹھ کر اعتکاف کرنا چاہتی ہیں، اعتکاف کی عبادت گھر میں نہیں ہو سکتی ہے، وہ فقط اور فقط مسجد میں ہوتی ہے، باقی کسی مقام پر نہیں ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اعتکاف کی عبادت خواتین کے لیے جائز تو ہے مگر شرائط ساری وہی ہیں جو مردوں کے لیے، ان شرائط کے مطابق اگر اعتکاف ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہو سکتا تو ان کا اعتکاف نہیں مانا جائے گا، وہ گھر میں چاہے 10 دن قید ہو کے یہ نیت کر کے بھی بیٹھ جائیں کہ وہ اعتکاف میں بیٹھی ہیں، ان کا اعتکاف نہیں مانا جائے گا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں اعتکاف کی ڈیفینیشن، اعتکاف کی جو تعریف بیان کی گئی اسی میں اس بات کا تذکرہ بطور خاص کیا گیا ہے۔ فی الاعتکاف، یہ گفتگو رمضان کے مسائل کے اختتام میں اعتکاف کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے، اعتکاف کی تعریف کیا بیان کی گئی، ڈیفینیشن کیا ہے، وہو اللفظ بالمسجد ہے، یہ ہے مسجد میں ٹھہرنا، چنانچہ مسجد کے علاوہ کسی مقام پر اعتکاف کرنا چاہیں گے تو اعتکاف نہیں ہو سکے گا۔ کچھ لوگوں نے اپنے ہی گھر میں امام بارگاہ بنا لی ہے اور اس امام بارگاہ میں وہ اعتکاف کر رہے ہوتے ہیں، امام بارگاہ میں بھی اعتکاف نہیں ہو سکتا، یہ فقط و فقط مسجد میں ہو سکتا، مسجد میں بھی چند مسجدوں میں ہو سکتا ہے، ساری مسجدوں میں نہیں ہو سکتا، اس کی تفصیل بعد میں آئے گی، لیکن پہلے یہ بنیادی نقطہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ فقط مسجد میں اعتکاف ہوتا ہے۔ تعریف میں کیا ہے کہ یہ مسجد میں ٹھہرنا، اور ٹھہرنا بقصد تعبد بھی ہی اللہ کی عبادت کے ارادے سے، کہ یہ مسجد میں ٹھہرنا اعتکاف کی نیت سے یا اللہ کی عبادت ہے، چنانچہ یہ ارادہ کر کے کہ چونکہ یہ اس انداز سے مسجد میں ٹھہرنا، اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں ٹھہرنا یہ عبادت ہے، لہذا ہم اس عبادت کی نیت کر کے مسجد میں ٹھہر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں اعتکاف۔ اس میں نماز کی عبادت کا ارادہ کرنا لازمی نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کا ارادہ کرنا لازمی نہیں ہے، دعاؤں کے پڑھنے کا ارادہ کرنا لازمی نہیں ہے، خود اعتکاف یعنی مسجد میں ٹھہرنا ایک عبادت ہے، چنانچہ اس عبادت کے ارادے سے ہم مسجد میں ٹھہر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں اعتکاف. بل احوت و استحباب ان یضم الیہ قصد فعل العبادت فیہ من صلاۃ و دعاء وغیرہما. اور احتیاط مصاحب یہ کہ پھر اس نیت کے ساتھ ساتھ وہ دوسری نیت بھی ملا لی جائے کہ ہم اس میں مسجد میں بیٹھنے کے بعد عبادت انجام دیں گے، یعنی مختلف قسم کی عبادتیں، ہم نماز پڑھیں گے، ہم قرآن پڑھیں گے، ہم دعائیں پڑھیں گے وغیرہ وغیرہ، مگر یہ اس طرح کی نیت ملانا یہ احتیاط مستحب ہے. وجہ سے ہو فی کل وقت جیسے ہو فی سوم. اعتکاف کی عبادت ہر اس مقام پر صحیح ہوتی ہے جہاں روزہ رکھنا صحیح ہو. کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے، مثلا عید کے دن روزہ نہیں رکھا جا سکتا، عید کے دن روزہ رکھنا حرام، تو عید کے دن اعتکاف نہیں ہو سکتا. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی عید کے چار دن کی چھٹی ہوتی ہے، چلو اب مسجد میں جا کے اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، تو چار دن کی چھٹی اپنے مقام پر، مگر چونکہ عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، لہذا عید کے دن اعتکاف بھی نہیں ہو سکتا ہے، فقط انہی اوقات میں ہو سکتا ہے جب روزہ رکھنا صحیح ہو. بل افضل شہر رمضان و افضل الاشر اواخر. اعتکاف کی عبادت رمضان مہینے میں انجام دینا افضل ہے، اور اس میں بھی رمضان کے آخری اشرے میں یہ عبادت انجام دینا اور زیادہ فضیلت رکھتی ہے. چنانچہ جیسے ہمارے یہاں ہوتا بھی ہے کہ رمضان کے آخری اشرے میں اعتکاف کی عبادت انجام دی جاتی ہے، تو بالکل افضل الافضل والے موقع پر یہ عبادت انجام دی جا رہی ہوتی ہے. اس کے مزید جتنے مسائل ہیں انشاءاللہ اس کی گفتگو آپ کے سامنے آتی رہے گی. آج یہیں پر گفتگو ختم کرتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد و آل الطاہرین. بابا زبلن صلوات پڑھیں. Really, baby.